أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وآل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله اما بعد فقال الامام حسين بن علي عليه السلام اني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بلند آواز سے درود پڑھی محمد و آل
محمد.
سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ سے روانگی سے قبل ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا اپنے دست مبارک سے، اور جناب محمد ابن حنفیہ اپنے برادر گرامی کو سپرد کیا، جس وصیت نامے کے کچھ الفاظ اور ایک حصہ آپ کی خدمت میں ابھی پیش کیا ہے. امام علیہ السلام نے اپنا وصیت نامہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا، فتنہ برپا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا. فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اور فرمایا اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر، اصلاح امت امر بالمعروف و نهي عن المنكر کے ذریعے کرنے جا رہا ہوں. اور فرمایا اسير بسيره جدي، امر بالمعروف اور اصلاح امت میرے نانا کی سنت اور سیرت ہے، میں سیرت جد پر عمل کرنے جا رہا ہوں. اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ وہ ابھی اور یہ سیرت میرے والد گرامی علی ابن ابی طالب کی سیرت ہے، میں اس سیرت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں. اس مختصر سے وصیت نامے میں سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے قیام اور خروج کا اصلی مقصد اپنے دست مبارک سے تحریر کر کے بیان فرما دیا. درود پڑھیے محمد والے محمد. ایک تو اپنے موبائل سیٹ فون چیک کر لیں، سائلنٹ پہ لگا لیں کہ دوران گفتگو مجلس میں خلل نہ ہو اور مومنین کو بھی توجہ نہ ہٹے اس سے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا اٹھ کے قیام فرما کے درود پڑھتے ہوئے ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئیں کہ بعد میں
اللہم صلی علی محمد
وآل محمد.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر.
امام علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ امت، امت مسلمہ، امت رسول، جس امت کی بنیاد رسول خدا نے رکھی، جن لوگوں کو جاہلیت سے نکال کر امت بنایا، اس امت کے اندر فساد آ گیا ہے. جن لوگوں کو فساد سے نکال کر رسول اللہ نے پاک کیا تھا، جن کی اصلاح کی تھی وہ دوبارہ فساد کی طرف لوٹ کر چلے گئے ہیں. اور ان کے فساد کی سب سے بڑی علامت یہ تھی کہ اس امت کے اوپر یزید کی حکمرانی تھی. یزید کی حکمرانی دلیل ہے امت کے فساد کے اوپر. یعنی سید الشہداء علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس زمانے میں، جس ملک میں اور زمین کے جس حصے میں یزیدیت برسر اقتدار آ جائے، سمجھ لو وہ قوم اور وہ امت فاسد ہو چکی ہے. کہ اگر امت فاسد نہ ہو یزید کا بھی برسر اقتدار نہیں آ سکتا. اور یزیدیت سے اگر چاہتے ہو بچنا، دور رہنا چاہتے ہو، شر و ستم یزید سے اگر محفوظ رہنا چاہتے ہو، اس کا طریقہ اصلاح امت ہے. امت کی اصلاح کرو تاکہ کوئی یزید نہ آئے، اس لیے کہ اصلاح شدہ امت یزیدوں کو آگے آنے ہی نہیں دیتی. امتوں کے اندر جو فساد پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لا تعلق بیٹھ جاتے ہیں، انفرادی طور پر اپنا ایک دین بنا لیتے ہیں اور خوش رہتے ہیں کہ ہم انفرادی دین پر عمل کر کے اپنے سارے فرائض انجام دے رہے ہیں. سید الشہداء فرماتے ہیں یہی امت کا فساد ہے کہ جب وہ اپنے چند ذاتی فرائض، انفرادی فرائض بجا لا کر اور خوش ہو جائیں کہ اب جنت بھی ہماری، حوریں بھی ہماری، نہریں بھی ہماری، دودھ بھی ہمارا، لسی بھی ہماری. یہی فساد امت ہے کہ انفرادی دین بنا کر اس دین کے اوپر خوش ہو جائیں کہ اب ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں رہتی. یزید کس گیپ سے اٹھتا ہے، کس خلا سے یزید سر اٹھاتا ہے؟ وہ خلا جو امت چھوڑتی ہے. خالی میدانوں میں جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، زہریلی بوٹیاں اگ جاتی ہیں، وہ بنجر زمینیں جنہیں آباد نہ کیا جائے ان کے اوپر ایسی گھاس، فضول گھاس اگاتی ہے، فضول بوٹیاں اگاتی ہیں ان کے اوپر. قصور کس کا ہے؟ یہ جڑی بوٹیاں اگر اگائیں، یہ زہریلی بوٹیاں، قصور اس کسان کا ہے جس نے کھیت کو آباد نہیں کیا، جس نے ہل نہیں چلایا، جس نے زمین کو ہموار نہیں کیا، جس نے اس زمین کے اندر اچھا بیج نہیں بویا، کوئی فصل کاشت نہیں کی. جس زمین کے اندر آپ فصل کاشت نہیں کریں گے، ہوائیں، اڑتی ہوئی ہوائیں اس کے اندر فصل کاشت کریں گی. جڑی بوٹیوں کے بیج کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ہوائیں چلتی ہیں. قرآن نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ہم نے ہواؤں کو اس لیے چلایا ہے تاکہ عمل انجام دے، تلقیح کا عمل. تلقیح یعنی بیج اڑائیں اور اڑا کر ان درختوں یا پودوں میں لے جائیں کہ یہ بیج اس زمینوں کے اوپر جا کر گریں اور وہاں سے دوبارہ اگنا شروع ہو جائیں. بنجر زمینوں کو ہوائیں آباد کرتی ہیں، آندیاں آباد کرتی ہیں، حشرات آباد کرتے ہیں، لیکن وہ زمینیں جن جو کسی باغبان کے پاس ہوں، جو کسی کسان کے پاس ہوں، جو کسی دہقان کے پاس ہوں، جو زمین سے ہمدردی رکھتا ہو، وہ کبھی بھی ایسی جڑی بوٹیاں اگنے کا موقع ہی نہیں دیتا زمین کو. جو کسان زمین چھوڑ کے ملک سے باہر چلا جائے سیر و تفریح کے لیے، جو کسان اپنی زمین چھوڑ کر اور کسی کام کے اندر غرق ہو جائے، اس کی زمین آباد تو ہوتی ہے لیکن زہریلی بوٹیوں سے آباد ہوتی ہے. وہ امت جو اپنے فرائض ترک کر کے فقط کھانے پینے میں لگ جائے، اولاد پیدا کرنے میں لگ جائے، اولاد کو پڑھانے میں لگ جائے، اور اولاد کو بیانے میں لگ جائے، اور اولاد کی شادیاں کرا کے سمجھے کہ ہم نے سارے فرائض انجام دے دیے ہیں، اس امت کے اندر یزیدیت پیدا ہوتی ہے، اس امت کے اندر ستمکار پیدا ہوتے ہیں. کہ جو یہ سمجھے فقط ہمارا فریضہ بچے پیدا کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کو سکول پڑھانا اور بچوں کی شادیاں کرانا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور فریضہ نہیں بنتا. رسول اسلام فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول، ہم نے آپ سب کو ذمہ دار پیدا کیا ہے، خدا نے کوئی انسان غیر ذمہ دار پیدا
نہیں،
ذمہ دار پیدا کیا ہے. غیر ذمہ دار انسان اللہ کو اچھا نہیں لگتا. غیر ذمہ دار انسان، غیر ذمہ دار یعنی جس نے اپنے دوش پر کوئی ذمہ داری سنبھالی ہوئی نہ ہو، جو اپنے آپ کو آزاد سمجھے، جو کہے کہ میں نے کوئی ذمہ داری اپنے کندھوں پر نہیں لی. ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے چالاک، جن کو ہم کہتے ہیں چالاک ہیں، یہ قرآن کی نظر میں چالاک نہیں ہیں، صفی ہیں، احمق و بیوقوف. بے شک اپنے آپ کو چالاک کہتے رہیں، جیسے ان پڑھ اگر جاڑی ڈگری لے لے تو پڑھا لکھا تو نہیں ہو جاتا. اگر ایک شخص بیمار ہے اور ڈاکٹر سے پیسے دے کے لکھوائے میں ٹھیک ٹھاک ہوں، ٹھیک ٹھاک تو نہیں ہوتا، ہوتا پھر بھی بیمار ہی ہوتا ہے. ایسے ہی بیوقوف انسان اگر چند لوگوں سے یہ ڈگری لے لے کہ میں بڑا سمجھدار انسان ہوں تو سمجھدار نہیں ہوتا، ہوتا پھر بھی بیوقوفی ہے وہ، ہوتا پھر بھی بیوقوفی ہے وہ. سمجھداری اس سے نہیں آتی. سمجھداری کس سے آتی ہے؟ عقل مندی کس سے آتی ہے؟ قرآن مجید نے مثال دی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا بیوقوف کون ہوتا ہے. یہاں سے پہلے اسلام آباد میں مومنین کی خدمت میں، یہی ایام جو ختم ہوئے، کل آخری مجلس تھی وہاں، اس میں موضوع یہی تھا، امت کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار، اور قرآن نے ایک طبقہ ذکر کیا ہے، احمق اور بیوقوف لوگ، سفہا. بیوقوفوں کے ذریعے سے امتیں زوال پذیر ہوتی ہیں، بیوقوفوں کی وجہ سے ملک تباہ ہوتے ہیں، بیوقوفوں کی وجہ سے امتیں پسماندہ ہو جاتی ہیں. اور وہ تحفے جو ابھی ملے ہوئے ہیں اس وقت، بیوقوفوں کے ہاتھ میں ملک، بیوقوفوں کے ہاتھ میں مملکت، اور ان بیوقوفوں نے مل کر اس مملکت و ملک و قوم کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ جس ملک کے اندر آئے دن ظلم و ستم ہو رہا ہے، آئے دن ظلم و ستم. خصوصاً میں عرض کرتا رہا ہوں، مومنین کو توجہ رکھیں، دو شہر پاکستان کے اس وقت شیعوں کی قتلگاہ بن گئے ہیں، ایک ڈیرہ اسماعیل خان اور ایک کوئٹہ. اب کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن ڈیرہ اسماعیل خان یا کوئٹہ کے اندر کوئی بے گناہ شہید نہ ہو رہا ہو. کل ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ایک بہت بزرگوار سید کو شہید کر دیا گیا، اور آج کوئٹہ کے اندر ایک اور سید بزرگوار کو شہید کر دیا گیا. کل سید منور کو ڈیرہ میں شہید کیا گیا، اور آج سید اقبال کو کوئٹہ میں شہید کیا گیا. دونوں بہت ہی بزرگوار، شاید بعض جانتے ہوں ان سے، ان کے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. لیکن عزیزان، کبھی غور کریں یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، کس کا کیا کرایا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ بیوقوفوں کا کیا کرایا ہے، کہ جب قوم ذمہ داری کا احساس نہ کرے اور اپنی زمام بیوقوفوں کو سونپ دے، اس قوم کے ساتھ یہی حشر ہوتا ہے. جو اپنے ووٹوں سے بیوقوف انتخاب کریں، احمقوں کو انتخاب کریں کہ آ کر بیوقوفی کے کام کریں، وہ پھر بیوقوف کی حرکتیں اور فیصلے کرتے ہیں، اور پھر اس قوم کو ہر روز جنازے اٹھانا پڑتے ہیں. بیوقوف ہوتا کون ہے؟ احمق ہوتا کون ہے؟ قرآن کی اصطلاح میں جو احساس ذمہ داری نہ کرے وہ بیوقوف ہوتا ہے. جو احساس ذمہ داری نہ کرے وہ بیوقوف ہوتا ہے، وہ احمق ہوتا ہے. وَمَن يَرْغَب عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ. بیوقوف قرآن پیش کر رہے، بیوقوف ہوتا کون ہے؟ جب امام ششم حضرت امام صادق علیہ السلام عقل مندی اور سمجھداری کی باتیں کر رہے تھے لوگوں کے اندر، یعنی وہ لوگوں کو بتا رہے تھے عقل کیا ہوتی ہے، سمجھداری کیا ہوتی ہے، فہم و فراست کیا ہوتی ہے، کسی شخص نے بیچ میں اٹھ کے سوال کیا کہ یہ جو سنتے ہم کہ معاویہ بہت ہی چالاک، بہت سمجھدار، بہت فہم فراست والا بندہ تھا، تو اس نے بیچ میں سے اٹھ کر امام علیہ السلام سے پوچھا کہ واللتی فی معاویہ، کہ یہ جو معاویہ کے بارے میں سنتے ہم کہ بہت ہی سمجھدار چالاک آدمی تھا، یہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ عقل مندی نہیں ہے، اس کو اس فہم و فراست نہیں کہتے، یہ شیطنت اور یہ نقرا ہے، شیطنت ہے، چالاکی شیطنت ہے، سمجھداری الگ چیز ہے، عقل مندی الگ چیز ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، معیار بن چکا، ہمارا کلچر ایسا بن چکا ہے، تربیت ہماری ایسے ہوئی ہے کہ جو آدمی ذمہ داریوں سے جان چھڑا لے، بھاگ جائے، اس کو کہتے ہیں کہ بہت ہی سمجھدار آدمی ہے۔ یہ ہمارے اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اپنی قوم کے اندر یہ کچھ ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ بلایا جائے چند لوگوں کو بیٹھ کر، کوئی دینی، مذہبی، اجتماعی، سماجی کوئی کام کرنا ہو، اور اس میں نام لکھے جائیں، نام لکھے جائیں کہ جی چند افراد آگے آئیں جو اہتمام کریں، فرض کریں مجلس کرنی ہے، فرض کریں کوئی ریلی نکالنی ہے، فرض کریں کوئی دینی مذہبی اجتماعی کام کرنا ہے، وہیں پر بیٹھے بیٹھے ایک کہے گا کہ مجھے یاد آ گیا، میں نے کہیں وعدہ دیا ہوا تھا، مجھے گھر سے ٹیلی فون آ گیا، کوئی بیمار ہے، اٹھ کر چلا جائے گا۔ وہاں باہر جا کر اس سے پوچھیں گے، وہ آپ کا ساتھی دوسرا آپ کے ساتھ تھا، وہ کہاں گیا؟ کہتے ہیں وہ بیوقوف تھا، وہ بیٹھا رہا، میں نے عقل مندی دکھائی، وہاں سے اٹھ کر نکل آیا، اگر میں نہ نکلتا تو میرے ذمہ بھی کوئی کام لگ جانا تھا۔ اپنے آپ کو کہتا ہے میں عقل مند ہوں، اور جو وہاں بیٹھا رہ گیا، جس کے ذمہ کوئی کام پڑ گیا، اس کو کہتا ہے وہ بڑا بیوقوف ہے۔ اپنے آپ کو سمجھتا ہے سمجھدار، اس کو کہہ رہا ہے وہ بیوقوف ہے۔ لیکن اب خدا سے پوچھئے کہ اللہ تو بتا ان دونوں میں سے کون سمجھدار ہے اور کون بیوقوف ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ جو بھی راہ ابراہیم سے ہٹ گیا ہے وہ بیوقوف ہے، جو بھی راہ ابراہیم سے ہٹ گیا وہ بیوقوف ہے۔ ابراہیم کا راستہ کون سا ہے؟ ملت ابراہیم، راہ ابراہیم، تفکر ابراہیم، سوچ ابراہیم کی، طریقہ کار ابراہیم کا۔ جو بھی ابراہیم کے راستے سے ہٹ گیا وہ بیوقوف ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ ابراہیم إِلَّا مَن صَفَحَ نَفْسَهُ، کوئی بھی ابراہیم کے راہ سے الگ نہیں ہوتا مگر بیوقوف ہے وہ۔ ابراہیم کا راستہ بھی قرآن نے بتا دیا۔ ابراہیم کا کون سا راستہ ہے؟ ابراہیم کا راستہ یہ ہے کہ جب دنیا بت پرستی میں لگ جائے، بت قدے بنانا شروع کر دے، سنم قدے بنانا شروع کر دے، بت گری شروع کر دے، اور ابراہیم تنہا ایک نوجوان ہو، اور یہ دیکھے کہ کوئی بھی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، حتیٰ آزر، آزر جس کو قرآن نے اب کہا، اب اہل سنت کے بقول والد، شیعہ کے نزدیک وہ چچا یا کفیل، چونکہ شیعہ اس کو والد نہیں مانتے، ابراہیم کے والد نہیں تھے، یا چچا تھے یا کفیل تھے، بلاخر وہ شخص، وہ آزر، وہ بھی مخالفت کر رہا ہو، لیکن ابراہیم کا راستہ یہ ہے کہ جب ایک کام کرنا ہے، اگر کوئی ساتھ دے تو بھی کرنا ہے، نہ دے تو بھی کرنا ہے۔ آزر مخالفت کرے تو بھی یہ کام کرنا ہے، آزر مخالفت نہ کرے تو بھی یہ کام کرنا ہے۔ ابراہیم کو نمرود آگ میں پھینکے تو بھی یہ کام کرنا ہے، اگر آگ میں نہ پھینکے تو بھی یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے مجھے، چونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کو خدا نے کہا ہے یہ عقل مند انسان ہے۔ ابراہیم کو کسی نے میٹنگ بلا کر یہ نہیں کہا تھا کہ اے ابراہیم بت توڑنے ہیں، اے ابراہیم سنم قد ویران کرنا ہے، بلکہ ابراہیم کو خود معلوم تھا کہ جس سرزمین پر بت قدا ہو اور وہاں ابراہیم بھی رہتا ہو، ابراہیم کی پہلی ذمہ داری بتوں کو توڑنا ہے، پہلی ذمہ داری بت شکنی ہے، پہلی ذمہ داری بت شکنی ہے۔ اس بت شکنی کی سزا بھی بھگتنا پڑے تو بھی ابراہیم اپنی ذمہ داری کو ترک نہیں کرتے۔ یہ راہ ابراہیم ہے، اور قرآن فرما رہا ہے اپنے مخاطبین کو، پیروان قرآن کو، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی راہ ابراہیم کو چھوڑے گا وہ سفی ہے، وہ احمق ہے اور بے وقوف ہے۔ یعنی جو احساس ذمہ داری نہ کرے، جو خود بڑھ کر اپنی ذمہ داری نہ سنبھال لے، بلکہ جب اسے ذمہ داری دی بھی جائے تو کسی بہانے سے جان چھڑا جائے، یہ قرآن کا سفی ہے، سفی، یہ قرآن کا سفی ہے، یہ بے وقوف ہے قرآن کی نظر نگاہوں میں، یہ اللہ کی بارگاہ میں احمق ہے۔ اور خداوند نے فرمایا کہ احمقوں سے بچو، سفہا سے بچو، بے وقوفوں سے بچو، بے وقوفوں کے ساتھ دوستی مت کرو، بے وقوفوں کو رشتے مت دو، بے وقوفوں کے ساتھ فرمایا کہ سفر بھی مت کرو، اور فرما بھی دیا بے وقوف کہتے کس کو ہیں؟ بے وقوف اس کو کہتے ہیں جو راہ ابراہیم سے ہٹ جائے، اس کو بے وقوف کہتے ہیں۔ میں ذرا بے وقوفی کو تھوڑا سا اور کھول دوں، تاکہ پتہ چلے جو مطلب عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. بے وقوف ہم عموماً اس کو کہتے ہیں جو سمجھتا نہیں ہے. یعنی اگر اسے سامنے کوئی چیز رکھ دیں وہ نہ سمجھتا ہو, ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا, بس موبائل رکھا ہوا اس کو چلانا نہ آئے ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا بے وقوف ہے. مخصوصاً یہ جوان, یہ نئی نسل ڈیجیٹل, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو موبائل آن نہیں کر سکتا وہ بے وقوف ہے. نہ, قرآن کی نگاہ میں یہ بے وقوف نہیں ہے. خوب نئی چیز ہے, نئی مشین آئی ہے, اس کو پرانے لوگوں کو چلانا نہیں آتی. نہ, یہ نہیں ہے بے وقوف کہ جو کسی چیز کو آن آف نہ کر سکتا ہو. بے وقوف اس کو کہتے ہیں کہ جو یہ نہ جانتا ہو کہ اسے اس مناسبت پر, اس موقع پر کیا کرنا ہے, اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. مثلا ابھی رات ہے, پہلے دن تھا, یہ تو جانتا ہو کہ ابھی رات ہے لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ رات میں کرنا کیا ہے. یہ تو جانتا ہو کہ ابھی دن ہے لیکن اسے یہ نہ معلوم ہو دن میں کرنا کیا ہے. یہ تو جانتا ہو ابھی حالات ٹھیک ہے, اسے یہ نہ پتا ہو کہ ٹھیک حالات میں کرنا کیا ہے. اور یہ بھی جانتا ہو کہ حالات خراب ہیں لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ خراب حالات میں مجھے کرنا کیا ہے. جس کو یہ نہ پتا چلے مجھے کرنا کیا ہے اس زمانے میں, وہی قرآن کی نگاہ میں بے وقوف ہے. اور کہا کہ بے وقوف کے ساتھ دوستی مت کرو. بے وقوف کنفیوز ہوتا ہے. اور اگر آپ نے سفر کیا تو آغاز میں آپ سمجھدار وہ بے وقوف, لیکن جب اختتام سفر پر پہنچیں گے دونوں بے وقوف, یعنی دونوں کنفیوز ہو جائیں گے. جس کو سب پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے, وہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ واقعی جی بھائی بات تو سمجھ میں نہیں آتی, مجھے کرنا کیا ہے. جس کو یہ پتا ہو کہ ابھی دن ہے رات لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ دن میں کیا کرنا ہے رات میں کیا کرنا ہے, وہی بے وقوف انسان ہے. اور قرآن فرماتا ہے جو ملت ابراہیم سے ہٹ جائے وہ بے وقوف ہے. ملت ابراہیم یعنی جب منکرات کو, فساد کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو وہاں پر آنکھیں بند مت کرو, آنکھیں بند نہ کرو وہاں پر, بلکہ فساد کو ختم کرنے کے لیے احساس ذمہ داری کرو. احساس ذمہ داری کرو. احساس ذمہ داری کا دوسرا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں امر بالمعروف دوسروں کی پرائیویسی میں دخل بیجا ہے, کہتے ہیں دخل در معقولات. تو معقولات ہوتی نہیں ہیں, ساری محسوسات ہیں. ایک محاورہ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا کہ دخل در, فلاں آدمی دخل در معقولات دے رہا ہے. معقولات سے مراد یعنی یہ میرے پرائیویٹ کام ہیں اور آپ کو ان میں کوئی بات کرنے کا حق نہیں پہنچتا. قرآن نے رکھا ہے پرائیویٹ شعبہ ہر ایک کا رکھا ہوا ہے کہ یہ اس کا اپنا ذاتی شعبہ ہے, اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. لیکن کچھ حصہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ تمہارا پرائیویٹ شعبہ نہیں ہے, یہ سب سے مربوط شعبہ ہے, اس میں سب مداخلت کر سکتے ہیں. اور جو مداخلت نہیں کرے گا قرآن نے کہا ہے یہ بے وقوف ہے. جو مداخلت نہیں کرے گا وہ بے وقوف ہے. آپ نے گھر بنایا, چار دیواری بنا لی اپنی, چار دیواری آپ کا پرائیویٹ علاقہ ہے, ذاتی علاقہ ہے, اور دروازہ لگا ہوا ہے, کسی کو حق نہیں بنتا وہ دیوار کے اوپر سے جھانکے, کسی کو حق نہیں بنتا کہ وہ دروازے کے دریچے سے جھانکے. حق نہیں بنتا, کیوں؟ کہ اندر اس کی پرائیویٹ زندگی موجود ہے. لیکن گلی آپ کا پرائیویٹ ایسا نہیں ہے. اگر کوئی کسی کو کہے کہ میری گلی میں بھی نہیں آنا, بس کہتے ہیں نا آپ ہمارے مسائل میں مداخلت مت کریں, کہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کے مسائل میں مداخلت نہیں کرتا چونکہ یہ آپ کی چار دیواری, آپ کا گھر ہے, میں یہاں نہیں آتا. لیکن گلی آپ کی چار دیواری نہیں, گلی سب کی ہے, گلی سب کی ہے, یہ آپ کا پرائیویٹ علاقہ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے یہاں جو جاگیرداری نظام ہے, جاگیرداری نظام ہے نا سر پاکستان کے اندر, جاگیرداروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں تو کسی کو آنے نہیں دیتے, اپنی گلی میں بھی کسی کو آنے نہیں دیتے, اپنے محلے میں بھی کسی کو آنے, کہتے ہیں یہ ہمارا علاقہ, ہماری جاگیر ہے, اس میں قدم نہ رکھنے. یہ جاگیرداری کا ایک ہے, سارا ملک جاگیردار بنا ہوا ہے. جس کی جاگیر نہیں ہے وہ بھی, آپ ایک ریڑی والے کو دیکھیں وہ بھی جاگیرداری کی طرح سوچتا ہے. بلکہ فقیر و گدا جو پلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کی بھی کھوپڑی جاگیرداروں والی ہے, وہ دوسرے گدا کو قریب کھڑے ہونے, وہ کہتے ہیں یہ پل میرا ہے, حالانکہ کاسا گدائی اس نے بڑھایا ہوا ہے, لوگوں سے سکے مانگ رہا ہے لیکن کہتا ہے یہ پل یہ چوک میرا ہے، یہ علاقہ میرا ہے. آخر تو تو فقیر ہے، تو تو بدبخت ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر کچھ ہوتا تو پل پہ کیوں کھڑا ہوتا تو؟ لیکن تاثر یہ دیتا ہے کہ یہ پل میرا ہے. ظاہر ہے جاگیردارانہ نظام جہاں پر ہو، وہاں کا جاگیردار بھی جاگیردار ہوتا ہے، وہاں کا گدا بھی جاگیردار، وہاں کا فقیر بھی جاگیردار ہوتا ہے. اور جاگیردار جاگیردار جب سوچتا ہے تو اپنا مذہب بھی جاگیرداری کا بنا لیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا امام بھی معاذ اللہ جاگیردار ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، بتایا یوں گیا ہے. کہتے ہیں نا، یہ نام سنا ہوگا آپ نے، جزیرہ برمودا، مثلث برمودا. برمودا کا نام سنا ہے یا نہیں؟ نہیں سنا ہوا تو میں یہی موضوع ختم کر دیتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں نئی چیز نہ ڈالوں، لیکن ظاہر سنا ہوا ہے آپ نے. جی سنا ہوا ہے یا نہیں؟ سنا ہوا ہے آپ نے. برمودا ایک سمندری علاقہ ہے، جزیرہ نا، جزیرہ نہیں ہے، سمندر ہے، پانی ہے. وہ گرین لینڈ ہے جو جزیرہ ہے، خزرا، جزیرہ خزرا. یہ ٹرینگل ہے برمودا، پانی پانی ہے، اس میں کوئی جزیرہ خشکی نہیں ہے. یہ امریکہ اور برازیل کے درمیان میں اوشین اٹلانٹک میں ایک پانی کا علاقہ ہے. اس کے اندر زمین کے اس سمندر کی تہ میں نیچے مقناطیسی میدان ہے. جس طرح قطبی علاقے میں مقناطیسی میدان ہے نا، یہ کمپاس جو آپ رکھتے ہیں تو اس کی سوئیاں آٹومیٹکلی گھوم کے کدھر ہو جاتی ہیں؟ جی سیالکوٹ کی طرف نہیں، کدھر ہوتی ہیں سوئیاں؟ کدھر گھومتی ہیں؟ قطب نما کی بات کر رہا ہوں، شمال جنوب، شمال جنوب میں ہوتی ہے نا. مجھے تعجب ہو رہا ہے، دیکھا ہے کبھی یا نہیں آپ نے قطب نما؟ دیکھا ہے یا نہیں کمپاس؟ دیکھا ہے نا کمپاس، قطب نما اردو کہہ دی میں نے، کمپاس دیکھا ہے یا نہیں؟ دیکھا ہوا انشاءاللہ. اس کو جس طرح سے بھی رکھو، آپ گھما کے الٹا کرو، سیدھا کرو، مشرق مغرب، اس کی سوئیاں کدھر رکتی ہیں؟ شمال اور جنوب میں. کیوں ایسے رکتی ہیں؟ یہ معجزہ نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ جو بات ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ معجزہ ہوتا ہے، یا کوئی جن اس کو گھما کے ایسے کر دیتا ہے، کوئی آ کر کے، یہ ہماری وجہ سے ہوتا ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قطب شمال میں، قطب شمال میں مقناطیسی زمین ہے، یعنی زمین کا ایک حصہ ہے جس کے اندر مقناطیسی شعائیں ہیں. ہاں، اور وہ دھات کو، لوہے کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو کمپاس کے اندر اس طرح سے وہ اس کی سوئیاں نصب کی جاتی ہیں کہ آزاد ہوتی ہیں، گھوم سکتی ہیں، اس لیکوئڈ کے اندر، مائع کے اندر ہوتی ہیں. لہذا وہ مقناطیسی میدان ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، آپ کو جہت بتانے کے لیے. یہ جہازوں میں، کشتیوں میں، سب میں ایسے ہی ہوتا ہے. اسی طرح کا ایک مقناطیسی میدان اور ہے. یہ مقناطیسی میدان جو قطب شمال میں ہے، یہ زمین کے اوپر پھیلا ہوا ہے، لیکن برمودا کے اندر اس سمندری علاقے کی تہ میں جو مقناطیسی میدان ہے، اس کی شعائیں سیدھی آسمان کی طرف جاتی ہیں، ورٹیکل سیدھی جاتی ہیں اوپر، جیسے ستون گاڑتے ہیں آپ، نصب کرتے ہیں نا، علم جس طرح سے لگاتے ہیں، آسمان کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے. جب آپ تمبو بچھاتے ہیں تو زمین کے اوپر ہوریزنٹل ہوتا ہے، زمین کے اوپر بچھا ہوتا ہے، لیکن جب آپ علم نصب کرتے ہیں تو وہ ورٹیکل آسمان کی طرف ہوتا ہے. اسی طرح یہ دونوں مقناطیسی شعائیں ہیں، ایک جو ہے وہ زمین کے اوپر تمبو کی طرف پھیلی ہوتی ہے، اور ایک شعا جو ہے وہ جو برمودا میں ہے وہ سیدھی آسمان کی طرف جاتی ہے. اور اس کا بھی کام یہی ہے، اس حصے میں جو چیز آ جائے وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، کوئی میٹل آ جائے، کوئی دھات آ جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے. اور بہت سارے جہاز بھی وہاں پر ڈوبے ہیں، بڑے اتفاقات ہوئے ہیں، حادثے ہوئے ہیں. لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ حادثے کیوں ہو رہے ہیں. جب سرد جنگ کا واقعہ تھا امریکہ اور روس کے درمیان، تو امریکن یہ سمجھتے تھے کہ روسی جہاز ڈبوتے ہیں، روسی یہ سمجھتے تھے کہ امریکن ڈبوتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں تھا یہ کون یہ کام کرتا ہے. بیچ میں شیعوں نے کہا ہمیں پتا ہے کون ڈبوتا ہے جہاز، یہ نہ روس ڈبوتا ہے نہ امریکہ ڈبوتا ہے، کون ڈبوتا ہے؟ کہا ہمارے امام ڈبوتے ہیں. یہ نہ وہ ڈبوتے ہیں نہ یہ ہمارے امام. وہ کیوں ڈبوتے ہیں بھائی یہ جہاز, انہوں جہازوں نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں چونکہ وہ علاقہ امام نے لائن کھینچی ہوئی ہے, یہ میرا علاقہ ہے اور میرے علاقے سے جو گزرے اس کو اجازت نہیں ہے, یہ میری جاگیر ہے, یہاں سے کوئی گزرے اس کو اجازت, یہ ممنوع علاقہ ہے ہمارا. ظاہر ہے جن لوگوں نے جاگیر پلے ہی جاگیرداری کے ماحول میں ہوں, سوچا ہی جاگیرداروں کی طرح ہو, کیا ہی جاگیرداروں کی طرح ہو, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے امام بھی معاذ اللہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ظہور سے پہلے ہی جاگیر اپنی بنا لی اور کسی کو کہا خبردار اس میں قدم نہ رکھنا, اگر قدم رکھا تو میں ڈبو دوں گا اس کو, اور دوسری طرف سے کہتے کیا ہو کہ وہ نجات بشریت کے لیے آ رہے ہیں, وہ نجات بشریت کے لیے آ رہے ہیں. تو لوگ تو سوچتے ہیں حیران ہو کر کہ ظہور کرنے سے پہلے تو بے گناہوں کو ڈبو رہے ہیں, تو ظہور کر کے کیسے نجات دیں گے؟ عزیزان امام وہ ہوتا ہے جو اپنا گھر بھی دوسروں کو دے دیتا ہے, امام تو وہ ہوتا ہے جو امت کی نجات کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے, امت کی اصلاح کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے. امام کبھی بھی جاگیرداروں کی طرح نہیں ہوتا کہ یہ میرا علاقہ ہے اس علاقے میں قدم نہ رکھنا, بلکہ امام آیا ہے ان جاگیرداروں سے جاگیریں چھڑانے کے لیے کہ خبردار یہ اللہ کی زمین ہے, کسی بشر کی زمین نہیں ہے, یہ مخلوق خدا کے لیے ہے.
اللہ اکبر.
اللہ نے ہر ایک کی ایک پرائیویٹ زندگی بنائی ہوئی ہے اور اس میں کہا کہ کسی دوسرے کو مداخلت کا حق نہیں ہے, لیکن کچھ علاقہ خدا نے ہماری زندگی کا وہ پرائیویٹ نہیں بنایا, اسے سب کے لیے مشترک قرار دیا ہے, سب کے لیے مشترک قرار دیا ہے. نہ کہو کہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے آپ, یہ دخل در معقولات نہیں ہے. امر بالمعروف, امر بالمعروف اللہ کا بنایا ہوا نظام اصلاح امت ہے, امت کی اصلاح کا نظام ہے, نہ کہ دوسروں کی پرائیویسی میں مداخلت کرنا, مداخلت نہیں ہے. اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے, جس طرح پولیس کو کچھ اختیار حاصل ہوتے ہیں, آپ بے شک کہیں کہ یہ ہماری اپنی دکان ہے, یہ ہمارا اپنا کاروبار ہے, یہ ہمارا اپنا سیٹ اپ ہے, آپ اس میں قدم, لیکن پولیس کے پاس اجازت ہوتی ہے کہ اس قلمرو میں ہم قدم, قانون کہہ رہا ہے, ہمیں قانون کہتا ہے کہ یہاں پر ہم داخل ہو سکتے ہیں, آپ روئیں چیخیں ہنسیں جو مرضی ہے کریں, قانون کہتا ہے کہ یہاں تک آپ آگے آ سکتے ہیں. یہ تو انسان کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے, ایک ملک کا قانون ہے, اللہ کا قانون بھی کہتا ہے. اللہ نے پولیس کے لیے معاشروں کی اصلاح نہیں کی, یہ پولیسیں کیوں بنی, این جی اوز کیوں بنی, یہ ادارے کیوں بنے؟ چونکہ جب اللہ کا قانون معطل ہو گیا, اللہ کا قانون معطل ہو گیا, معطل ہونے کی وجہ سے زمین پر فساد پھیلنے لگا, اس فساد کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس بنانی شروع کر دی. پولیس نے نہ صرف فساد روکا نہیں, بلکہ فساد پھیلانے میں اور زیادہ کردار ادا کیا, فساد کی سرپرستی کرنے لگے, فساد کو قانونی حیثیت دینے لگے. اللہ نے ہر مومن کو, ہر مسلمان کا فریضہ یہ عائد کر دیا تھا کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو. اگر امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے, کسی پولیس کی ضرورت نہیں, کسی پولیس کی ضرورت نہیں. اور آج کتنے تانگے لوگ پولیس کے ہاتھوں, جو محافظ قانون ہیں سب سے زیادہ لوگ انہی سے ڈرتے ہیں, ڈاکوؤں سے بعد میں ڈرتے ہیں کہ کوئی ڈاکو نہ آ جائے, پہلے یہ ڈرتے ہیں کہ راستے میں کوئی پولیس نہ آ جائے. آپ گاڑی چلاتے ہیں, گاڑی کی چوری کا بھی خطرہ ہوتا ہے, لیکن سب سے زیادہ خطرہ پولیس کا ہوتا ہے کہ کہیں پولیس کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون جب انسان چھوڑ دیتا ہے, پھر اس کا جانشین یا پولیس کو بناتا ہے یا این جی اوز کو بناتا ہے. یہ ساری ذمہ داریاں امت کی تھیں جو آج پولیس اور این جی اوز انجام دے رہی ہیں. اور خدا امت سے پوچھے گا کہ یہ ہم نے تمہارے لیے مقرر کیا تھا. یہ حصہ, یہ فریضہ, جسے سید الشہداء علیہ السلام نے خطبہ منا میں فرمایا. خطبۃ المنا بڑا خوبصورت خطبہ ہے سید الشہداء علیہ السلام کا. کربلا سے ایک سال پہلے, اس لحاظ سے بھی اس خطبے کی اہمیت ہے, کربلا کے واقعہ سے ایک سال پہلے امام علیہ السلام نے پورے عالم اسلام میں, اس وقت جو قلم رو تھی عالم اسلام کی سرحدیں, تمام عالم اسلام میں خطوط بھیجے اور اہم اور برجستہ شخصیات کو حج میں آنے کی دعوت دی. منا کے دن جب 10 ذی الحجہ کو حاجی منا پہنچ جاتے ہیں, زہرن 11 یا 12 ذی الحجہ کو, امام علیہ السلام نے منا میں جناب مسلم ابن عقیل سے فرمایا کہ آپ خیمہ نصب کریں, بڑا خیمہ جس میں کئی ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو. جناب مسلم ابن عقیل نے وہ بڑا خیمہ لگایا, سید الشہداء علیہ السلام نے آ کر خطبہ دیا, بڑا معروف خطبہ خطبۃ المنا. اس خطبے کے اندر سید الشہداء علیہ السلام نے علماء اسلام و جہان اسلام کی برجستہ شخصیات, اہم شخصیات, ان کے درمیان خطبہ دیا. مفصل خطبہ ہے. اس خطبے میں یہ فرمایا کہ امر بالمعروف جو تم نے ترک کر دیا ہے, اس وقت 60 ہجری کی بات کر رہا ہوں, آج ہم بیٹھ کر کتنی ہجری ہے آج, 1430, 1430 سفر, 7 سفر, آج 7 ہے نا, 7 سفر 1430 ہجری کو بیٹھ کر جس خطبے کی بات کر رہے ہیں, یہ خطبہ 60 ہجری کو امام علیہ السلام نے, 59 ہجری کو امام علیہ السلام نے بیان فرمایا. 59 ہجری کو, 59 ہجری کو امام علیہ السلام نے ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ کو گویا وہاں پر یہ خطبہ بیان فرمایا. اور اس خطبے میں فرمایا کہ اس وقت تم دیکھ رہے, ابھی یزید برسر اقتدار نہیں آیا تھا, یزید نے حکومت نہیں سنبھالی تھی, یزید کا باپ تھا ابھی تخت حکومت پر فائز. اس وقت امام علیہ السلام نے امت کی بڑی شخصیات کو جمع کر کے انہیں یہ بیان کیا کہ تمہیں معلوم ہے یہ طغیان و یہ طاغوت اور یہ مفسد جو آج مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو گیا, یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ حاجیوں سے پوچھا, علماء اسلام سے پوچھا, زعماء اسلام سے پوچھا, قبائل کے سرداروں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو آج تمہارے اوپر ظالم مسلط ہے اور ظلم ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک ہو گیا ہے. فریضہ امر بالمعروف ترک کیا امت نے, علماء نے, زعماء نے, بزرگان نے, دینداروں نے, متدینین نے, جس کے نتیجے میں یہ ظلم مسلط ہوا ہے تمہارے اوپر. اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ ایک فریضہ قائم کر دو سارا دین برپا ہو جائے گا, سارا دین قائم ہو جائے گا. امر بالمعروف وہ اصلی ستون ہے دین کا, جس کے سہارے پورا دین قائم ہے. لیکن امام علیہ السلام 59 ہجری میں فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف متروک فریضہ ہے, امت نے ترک کر دیا ہے. جب بھی امت امر بالمعروف ترک کرے گی عزیزان, یوں نہیں کہ فقط عورتیں بے پردہ ہو جائیں گی, یوں نہیں کہ فقط لڑکے اور جوان بے حیا ہو جائیں گے, یوں نہیں کہ فقط گلی گلی فساد ہو جائے گا, بلکہ سب سے بڑا فساد یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے اوپر ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے. امر بالمعروف ترک کرنے کا یہ نتیجہ ہے, ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے, ستمکار مسلط ہو جائیں گے. اگر چاہتے ہو تمہارے اوپر ستم نہ ہو, تمہارے اپنے اختیار میں ہے. اس کا طریقہ امام نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے, یہ متروک فریضہ ہے. امام علیہ السلام 59 ہجری میں فرما رہے ہیں کہ امت نے اتنا جلدی اس کو ترک کر دیا. قرآن جس فریضے پر سب سے زیادہ تاکید کرتا ہے, اور سید الشہداء علیہ السلام نے جس فریضے کو اپنی خروج و قیام کا مقصد قرار دیا, فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانها عن المنکر, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں اور چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں, نہی عن المنکر کے ذریعے اصلاح کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک فریضہ اگر ترک ہو جائے سارا دین ترک ہو جاتا ہے، یہ ایک فریضہ اگر متروک ہو جائے، اسے چھوڑ دیا جائے، سارا دین ترک ہو جاتا ہے، سارا دین متروک ہو جاتا ہے۔ آج بھی امت مسلمہ کی یہ حالت اسی وجہ سے ہے۔ ہم جس سطح پر بھی سوچیں، عالمی سطح پر سوچیں، امر بالمعروف نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج چھوٹے تھوڑا سا گروہ صہیونیوں کا، یہودیوں کا، سوا ارب سے زیادہ مسلمانوں کے اوپر مسلط ہے، امر بالمعروف نہ ہونے کی وجہ سے۔ امر بالمعروف نہ ہونے کے نتیجے میں پاکستان جیسی مملکت آشفتہ ہے، مضطرب ہے، حالات اس کے خراب ہیں۔ امر بالمعروف نہ ہونے کے نتیجے میں جہان تشیع، پوری دنیا کے اوپر عالم تشیع نے ترقی کی ہے، الحمدللہ پوری دنیا کے اندر تشیع نے ترقی کی ہے۔ آپ 10 سال پہلے دیکھ لیں اور 10 سال آج دیکھ لیں، تشیع کہاں تھا، کہاں جا پہنچا ہے۔ لبنان میں شیعہ کہاں تھے، کہاں جا پہنچے ہیں۔ عراق میں کہاں تھے، کہاں جا پہنچے ہیں۔ افغانستان میں کہاں تھے، کہاں جا پہنچے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر سعودی عرب کے اندر، جو ایک پولیس سٹیٹ ہے، جو ایک مخوف ملک ہے، جس میں سانس لینا بھی آسان نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ تشیع نے کتنی ترقی کی ہے عزیزان، کہ سعودی عرب کے شیعہ ایک ہفتے کے اندر 2 دفعہ غزہ کے اہل سنت کے لیے 2 دفعہ جلوس نکالتے ہیں، جس کے نتیجے میں 460 افراد جیل چلے جاتے ہیں، جن میں سے 60 افراد کو سزائے موت سنائی جاتی ہے۔
یہ درس کربلا کا ہے،
یہ بس خدا کا ہے،
یہ درس کربلا کا ہے،
یہ بس خدا کا ہے۔
برائے نبوتی دشمنان اسلام بلند تر صلوات،
لیکن ایک افسوس کے ساتھ ایک نقطہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہے، توجہ ہونی چاہیے جس کی طرف، یہ ہم آپ سب سے مربوط ہے، مجھ سمیت سب سے مربوط ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب عالمی تشیع ارتقا کر کے، ترقی کر کے کہاں جا پہنچا ہے کہ آج دشمنان دین دنیا کو ڈرا رہے ہیں کہ تمہارے لیے خطرہ اسرائیل نہیں بلکہ تشیع ہے، ڈرا رہے ہیں، اہل سنت کو ڈراتے ہیں، یہ چال ہے، شیطانی چال۔ اہل سنت کو سمجھنا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے کہ تشیع اہل سنت کے لیے خطرہ نہیں ہے، بلکہ تشیع وہ قلعہ ہے جس نے اہل سنت کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے، حزب اللہ کے ذریعے سے اہل سنت بھی محفوظ ہیں، حماس کے ذریعے سے اہل سنت بھی محفوظ ہیں۔ آج فلسطین کا دفاع اگر کوئی کر رہا ہے تو تشیع کر رہا ہے۔ حماس ایک سنی جماعت ہے، لیکن حماس کی پشت پر فقط تشیع موجود ہے۔ تشیع اہل سنت کے لیے خطرہ نہیں، تشیع مسلمین کے لیے خطرہ نہیں، تشیع اگر خطرہ ہے تو یزیدیت کے لیے ہے۔ عزیزان، میں اور آپ جس حصے میں ذمہ دار ہیں، جس حصے میں ہمیں ذمہ داری سونپی گئی ہے، برے صغیر کے اندر اس وقت ہندوستان اور پاکستان میں تشیع عالمی سطح سے بہت پیچھے جا رہا ہے، پیچھے جا رہے ہیں۔ کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ یعنی وہ ترقی جو انہوں نے کی وہ یہاں نظر نہیں آتی، اس لیے ہمارا فریضہ دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ ہمیں کم از کم اپنے آپ کو عالمی تشیع کے ساتھ رکھنے کے لیے کوشش کی ضرورت ہے۔ یہ کوشش جیسا آپ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں ساری قوم، اس طرح سے نہیں ہوگا۔ ہم کیسے سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے جب تک ظہور نہیں ہوتا، کوئی اور ہی آ جائے، غیر معصوم ہی آ جائے، کہ وہ آ کر اس قوم کو عالمی لیول پر لے جائے، یا پھر یہ ہے کہ اگر کوئی اور نہیں آتا تو خود امام ہی آ کر یہ کام کریں۔ لیکن عزیزان خیال رکھنا، یہ نہیں تعلیم دیتا مذہب قرآن ہمیں، یہ تشیع، یہ امام، یہ رسول ہمیں تعلیم نہیں دیتے۔ اگر امام آ بھی جائے تو امت کے ذریعے سے حرکت کریں گے،
امت کو اٹھائیں گے، امت کو میدان میں اتاریں گے، اور وہ امت جو کچھ کرنے کے لیے تیار ہو اس امت میں امام آئیں گے، جو امت کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو اس میں امام نہیں آئیں گے۔ عرصہ غیبت کیوں طولانی ہو رہا ہے؟ آیا خدا کی قدرت نہیں ہے کہ آج ظہور ہو جائے؟ ہو سکتے ہیں ظہور، بلکہ خدا کی یہ قدرت تھی کہ غسل امام غائب ہی نہ ہو، غائب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام کو پردہ غیبت میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پردہ غیبت میں لے جانے کی ضرورت اس وجہ سے محسوس نہیں ہوئی کہ زلزلے نہیں آ رہے تھے، جسے آج کہتے ہیں نا جب زلزلے بہت آئیں گے، جب آندیاں بہت آئیں گی، چاند گرہن ہو جائے گا تو پھر ظہور آ گئے، تو اس وقت امام غائب اس لیے ہو گئے تھے چونکہ چاند گرہن نہیں تھا ان دنوں میں، سورج گرہن نہیں ہوتا تھا ان دنوں میں، زلزلے نہیں آتے تھے، تو امام نے کہا جب تک زلزلے زیادہ نہیں آتے میں پردہ غیبت میں جا رہا ہوں۔ نہ، امام اس وجہ سے پردہ غیبت میں گئے کہ امامت کو امت کی ضرورت ہے، جس طرح امت کو امام چاہیے امام کو امت چاہیے، امام کو امت چاہیے، اور امت بھی کون سی؟ امت ذمہ دار امت چاہیے، بیدار امت چاہیے، آگاہ امت چاہیے، میدان میں کھڑی ہوئی امت چاہیے۔ جب یہ امت تیار ہو جائے، آمادہ ہو جائے، اس وقت ظہور ہوگا۔ لیکن امام بھی ظہور فرما کر معجزے کے ذریعے سے کچھ بھی، یہ یقین جان لیں، آپ کا مذہب یوں کہہ رہا ہے، میں نہیں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ حق ہے مجھے اپنی طرف سے کوئی بات کرنے کا، آپ کا دین، آپ کے آئمہ کی تعلیمات یہ کہہ رہی ہیں کہ امام معجزے سے کچھ بھی، چونکہ کسی نبی نے معجزے سے حالات نہیں بدلے، اور آئمہ اطہار میں سے بھی قوت معجزہ ہونے کے باوجود قوت اعجاز رکھتے تھے۔ آیا سید الشہداء کے پاس قوت معجزہ تھی یا نہیں تھی؟ یقین ہے نا سب کو کہ قوت اعجاز سید الشہداء کے پاس، اگر قوت اعجاز سے استفادہ کرتے ایک آن میں یزیدیت کی کایا پلٹ دیتے، ایک آن میں یزیدیت کو نابود کر دیتے، قوت اعجاز رکھتے ہوئے اس مظلومانہ طریقے سے خنجر کے نیچے سر کٹوا دیا، کیا بتانے کے لیے؟ یہی بتانے کے لیے کہ امام کے پاس تو قوت اعجاز موجود ہے، امام اگر معجزوں سے یزیدیت کو نابود کرنا شروع کر دے تو امت کے پاس تو معجزوں کی طاقت نہیں ہے، لہذا امام نے اس طریقے سے یزیدیت کو نابود کیا کہ امت بھی یہ کام کر سکے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام مسلمین کا عقیدہ ہے، سوائے ایک گروہ کے جو جس کا مسلمان ہونا خود مشکوک ہے کہ وہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہے، باقی تمام مسلمان فرقوں کے اندر یہ بات قابل قبول ہے کہ رسول اللہ کو خداوند تبارک و تعالی نے علم غیب دیا ہوا تھا، یہ سب کا متفقہ عقیدہ ہے، امامیہ کا بھی اور غیر امامیہ کا بھی، کہ رسول اللہ کو علم غیب، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو اس غیب سے آگاہ کیا ہوا ہے، جتنا اللہ نے آگاہ کیا اس غیب سے رسول اللہ آگاہ تھے۔ لیکن یہی رسول جو علم غیب رکھتے ہیں، علم رسالت رکھتے ہیں، جن پر وحی نازل ہوتی ہے، جن پر جبریل اترتے ہیں، اسی رسول کے پاس جب مجرم کو لایا جاتا ہے رسول فرماتے ہیں گواہ لے کر آؤ، اسی رسول کے پاس کہا کہ گواہ لے کر آؤ۔ اب یہاں سوچ سکتا ہے کوئی کہ یہ کیسے رسول ہیں، اگر یہ رسول ہوتے تو انہیں پتا ہوتا اس نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا، اگر نہیں کیا تو چھوڑ دیں، اگر کیا ہوا تو اس کو سزا دیں۔ رسول کو معلوم تھا یہ مجرم ہے یا نہیں، علم رسالت کی وجہ سے اگر رسول سزا دیتے تو رسول تو مجرم واقعی کو سزا دے دیتے، لیکن امت کیا کرتی؟ اس لیے رسول اللہ نے ایک عدالتی نظام امت کو دینے کے لیے یہ کہا کہ دیکھو میں رسول ہوتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا کام کر رہا ہوں کہ بعد میں امت اس کام کو انجام دے سکے۔ بعد میں امت انجام دے سکے. سید الشہداء نے اس میدان میں قدم رکھا, معجزے کے ذریعے سے یزید کو نابود کر سکتے تھے, لیکن اس لیے سر کٹوا کے یزیدیت کو رسوا کیا تاکہ امت بھی یہ راستہ چل سکے, طے کر سکے. کون سا راستہ؟ اُرِيدُ أَنْ أَمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے اس کو نابود کرنا ہے. جب تک ہم اس سوچ میں ہیں کہ امام آ کے امت کا کام کریں گے, اس وقت تک امام آ بھی جائیں کوئی حالات نہیں بدلیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, حضرت امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں. ایک شخص ابی بصیر امام علیہ السلام کے مشہور صحابہ میں سے ہیں, بہت ہی ارجمند شخصیت ابو بصیر. دو ابو بصیر ہیں امام علیہ السلام کے صحابہ میں سے, ابو بصیر لیس مرادی, یہ آئے امام کے پاس. زمانہ غیبت اور زمانہ انتظار کے فضائل امام ششم نے اتنے بیان کیے کہ امام کے صحابہ کو امام معصوم کی موجودگی میں یہ شوق چڑھا کہ اے کاش ہم بھی زمانہ غیبت میں ہوتے اور ہم بھی زمانہ ظہور میں ہوتے. اس قدر ائمہ نے فضائل بیان کی. ابھی امام ششم موجود ہے ان کے درمیان, اور امام علیہ السلام کی زبان سے ہی سن کر امام کے شاگرد اور صحابی کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں موجود ہوتے, بلکہ امام معصوم موجود ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں, ایک طریقہ بتاتا ہوں, اگر آپ اس طریقے پر چلو پھر فرق نہیں پڑتا تم اس زمانے میں ہو یا نہ ہو, جس زمانے میں بھی ہو تمہیں لوگوں کے ان لوگوں کے ساتھ شمار کیا جائے گا جو سپاہ مہدی میں شامل ہیں. ابھی یہ جوان پڑھتے ہیں نا ترانہ نوحہ کہ اے اللہ مجھے لشکر مہدی سے بنا دے. وہ بہت آسان ہے لشکر مہدی میں جانا, بہت آسان ہے, لیکن خدا پکڑ کے ہاتھ سے کھینچ کے بستر سے اٹھا کے آ کر کہے ادھر نام لکھو اور لشکر مہدی میں, ایسے نہیں ہوتا. لشکر مہدی میں آنے کے لیے کتنی دیر چاہیے؟ ایک ارادہ بس. لشکر مہدی میں آنے کے لیے ایک ارادہ چاہیے. کوئی رجسٹر نہیں ہے جہاں نام لکھوانا ہے, کوئی ایسی دفتر نہیں ہے جہاں پر امام نے ان کو کہا ہوا ہے کہ یہاں میرے لشکر کے لیے رجسٹریشن کرواؤ, یہاں فارم جمع کریں, نہ کوئی ایسی کرسی, کوئی گھر ایسا نہیں ہے, کسی کو بھی سند نہیں دی ہوگی. اس لیے امام کہہ کر گئے تھے میری غیبت کبریٰ کے زمانے میں جو میری ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے, اور یہ فرمایا جو میرے ظہور کا دن مقرر کرے وہ ملعون ہے, اس لیے کہ یہ دروازہ بند کر دیا جائے. ٹھیکیداروں کے لیے دروازہ بند کر کے امت کے لیے کھلا چھوڑا, امت کے لیے کھلا چھوڑا یہ راستہ کہ اگر آنا چاہتے ہو لشکر مہدی کے اندر. امام ششم فرماتے ہیں کہ میں تجھے ایسا راستہ بتاتا ہوں کہ اگر تو اس راستے پر چل پڑے تو امام کے زمانے میں نہ بھی ہو لیکن ہوگا تو سپاہ امام میں, اور اگر تیرے زمانے میں ظہور ہو جائے لیکن تو اس راستے پر نہ چل رہا ہو تو تو امام کے زمانے میں ہوتے ہوئے بھی امام کے لشکر میں شامل نہیں ہوگا. اللہ عادل ہے نا, یقین ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی ذات عادل ہے. ہمیں کہتے ہی عدلیہ ہیں, عدلیہ سے مراد کورٹ نا, جو آج کل جھگڑا چلا ہوا ہے وکیلوں کا اور عدلیہ کا بحران کھڑا کیا ہوا ہے. عدلیہ ایک اصطلاح ہے اعتقادات کی, یعنی کسی زمانے میں وہی امام ششم کے زمانے میں ایک جھگڑا شروع ہوا تھا, اختلاف مسلمانوں کے اندر. ایک گروہ کا یہ کہنا تھا کہ خدا جو کرے وہ صحیح ہے, اور ساتھ کہتے بھی تھے کہ اگر خدا ظالم کو جنت میں ڈال دے, مظلوم کو جہنم میں ڈال دے تو بھی صحیح. وہ یہ کہتے تھے یہ صحیح, خدا جو کرے وہ صحیح ہے, یہ ایک گروہ کا کہنا تھا. دوسرا گروہ کا یہ کہتا تھا نہ ایسے نہیں ہے, خدا ہمیشہ صحیح کرتا ہے, خدا سے کبھی بھی خطا سرزد نہیں ہوتی, خدا کبھی بھی ظلم نہیں. وہ کہتے ہیں نہ آپ خدا کے لیے دائرہ نہ مقرر کرو کہ خدا کیا کرے اور کیا, خدا کی مرضی ہے. معاذ اللہ, اللہ یعوذ باللہ, اگر کسی دن ظلم کرنا چاہے تو ٹھیک ہے وہ ظلم بھی کرے تو بھی چونکہ خدا کر رہے لہذا کوئی حرج، لیکن خدا نے قرآن میں فرمایا نا خدا کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، لیس بظلام علی العبید، کبھی بھی خدا اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، نا انصافی نہیں کرتا۔ یہ امامیہ کا اعتقاد ہے کہ خدا کبھی بھی ظلم ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ اہل سنت کا بھی ایک گروہ اسی عقیدے میں شامل ہے جن کو معتزلہ کہتے ہیں، فکری لحاظ سے اعتقادی لحاظ سے امامیہ کے ساتھ اس اعتقاد میں شریک ہیں۔ عدلیہ یعنی وہ گروہ مسلمین کا جو خدا کو عادل مانتے ہیں، اس لیے آپ کے اصول دین میں کیا ہے؟ عدل ہے نا، عدل پہلا توحید، دوسرا عدل، یہ اسی وجہ سے رکھا گیا اصول دین کے اندر، تاکہ یہ پتا چل جائے کہ کون خدا کو عادل مانتے ہیں اور کون خدا کو عادل نہیں مانتے۔ بس ہمارا سب کا اعتقاد ہے کہ خدا کی ذات عادل ہے، عادل ہے یعنی کسی پر ظلم نہیں کرتی ذات خدا، نا انصافی نہیں کرتی ذات خدا، کسی کا حق ضائع نہیں کرتی۔ تو آیا، توجہ فرمائیں، ذرا حساس نقطہ ہے یہ سوال، غور سے سنیے گا، ابھی تو رات اتنی نہیں ہوئی کہ اونگ آ رہی ہے، اول شب ہے نا، ابھی تو جا کر بہت سارے پروگرام چینل پر دیکھنے ہیں۔ ظہور ہوگا تو ایک نسل میں، ایک امت میں ہوگا، ایک نسل ہوگی، 1200 سال سے کتنی نسلیں گزر چکی ہیں، اگر ہم ایک نسل کی عمر 50 سال رکھیں تو کتنی نسلیں ابھی تک گزر چکی ہیں؟ 24 نسلیں ظہور کے بغیر، ان 24 نسلوں میں ظہور نہیں ہوا، اور بعد میں بھی اللہ جانتا ہے، خدا کو معلوم ہے کب ظہور ہوگا، ممکن ہے 1000 سال، ممکن ہے کل ہی ہو جائے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ جو نجومی حساب کتاب کرتے وہ غلط ہے، نجومیوں کے چکر میں نہ دین نجومیوں سے نہ لیں، آئمہ سے لیں، نجومی دین نہیں جانتے، کسی کو نہیں معلوم کب ظہور ہوگا، خدا بہتر جانتا ہے، شاید 1000 سال اور نہ ہو، 1200 سال اور نہ ہو، ممکن ہے 100 نسلیں گزر جائیں، جب ظہور ہوگا تو ایک ہی نسل کے اندر ہوگا، ظاہر ہے ہم وہاں اس وقت نہیں ہوں گے، ہمارے اجداد اسلاف جو گزر گئے وہ بھی نہیں ہوں گے، یہ 24 نسلیں جو پہلے گزر گئی ہیں یہ بھی نہیں ہوں گی۔ تو جب 24 نسلوں کو ابھی تک خدا نے محروم رکھا ہوا ہے ظہور سے، ایک نسل میں ظہور ہوگا، تو کیا یہ انصاف ہے کہ 24 نسلیں تو محروم مر جائیں اور ایک نسل کو خدا یہ نعمت عطا کر دے؟ بات سمجھ آ گئی نا، یہ عدل نہیں ہے کہ 24 محروم نسلیں چلی جائیں۔ خداوند نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، قیامت روز حشر کوئی خدا کے اوپر حجت نہیں لا سکے گا، خدا کی حجت سب پر ہوگی، سب سے بڑی حجت اللہ کی ہوگی۔ حجت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک آدمی جا کر یہ کہے جی اگر ہمارے زمانے میں ظہور ہوا ہوتا، یہ نعمت ہمیں عطا ہوتی تو ہم بھی ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے، ہم بھی اچھے لوگ ہوتے، جن کے اندر ظہور کیا آپ نے، ان کو آپ نے امام کی نعمت عطا کر دی، ہمیں محروم مار دیا، اب ہمیں الگ رکھا ہوا ہے، ان کو الگ رکھا ہوا ہے، تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے زمانے میں کر دیتے ظہور۔ اگر یہ بات ہم کریں تو پھر ہماری حجت خدا پر ہو جائے گی، اور خدا فرماتے کہ نہ ایسے نہیں ہو سکتا، کسی کو بھی خدا پر حق کی حجت، سب پر خدا کی حجت تمام ہوگی، سب پر اللہ کی حجت تمام ہونے کے معنی یہ ہے کہ کوئی قوم اور نسل یہ کہنے کے قابل نہیں ہوگی کہ اے اللہ اگر ہمیں بھی موقع دیا ہوتا تو ہم بھی یہ کام کر سکتے تھے۔ خدا کہے گا میں نے موقع تو دیا تھا تمہیں، فرصت تو دی تھی تمہیں، تم نے خود اس فرصت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس لیے عزیزان وہ فرصت کون سی ہے؟ فرصت یہ ہے کہ امام فرماتے امام ششم ابو بصیر کو، اے ابو بصیر میں تجھے ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں، ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں، اگر تو اس پر چل پڑے، ظہور نہ بھی ہو تو اپنے امام کے ساتھ ہے، اگر تو نے وہ راستہ طے نہ کیا، ظہور کے زمانے میں بھی ہو تو امام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا کہ اے ابو بصیر اپنے زمانے کے امام کو پہچان، اپنے زمانے کے امام کو پہچان، وہ کس طرح سے پہچانے؟ نام تو پتہ ہے، والد کا نام بھی معلوم ہے، اور اتنی سی معرفت سب کو حاصل ہے، دوست کو بھی حاصل ہے اور دشمن کو بھی حاصل ہے. جتنی معرفت آج ہم امیر المومنین کی اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اتنی معرفت مکہ میں مشرکین کو بھی تھی، مدینہ میں منافقین کو بھی تھی. علی کا نام سب کو معلوم تھا، سب کو معلوم تھا علی کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، ابو جہل کو بھی معلوم تھا، ابو لہب کو بھی، سب کو، چونکہ سب کے سامنے ہوا، سب کی آنکھوں کے سامنے ہوا یہ بات. اور سب کو معلوم تھا علی علیہ السلام کی والدہ معظمہ کون ہے، پدر گرامی. اتنی سی معرفت سب کو تھی، کیا یہ معرفت ابو جہل کے کام آئے گی؟ جانتا تھا نا امیر المومنین کو، ہم سے زیادہ تفصیل سے جانتا تھا، ابو لہب زیادہ تفصیل سے جانتا تھا، رسول اللہ کو زیادہ جانتا تھا، لیکن یہ معلومات ابو جہل و ابو لہب کے کسی کام نہیں آئیں گی. چونکہ خدا فرما رہا ہے کہ یہ ان کی ذات کے نسب کے بارے میں چند معلومات ہیں. میں کہہ رہا ہوں اپنے امام کو پہچانو، اپنے امام کو پہچانو. پھر خود ہی معصوم نے اس راز کو حل کر دیا کہ امام کیسے پہچانا جاتا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے رب کو، اپنے خدا کو ربوبیت سے پہچانو، رسول کو رسالت سے پہچانو، اور امام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہچانو. یعنی تیرے زمانے کا امام کون ہے، اسے کس طرح سے پہچانے؟ خود امام فرماتے ہیں کہ اپنے امام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہچانو. آج دیکھو 1400 سال بیٹھ کر ہم 61 ہجری اور 60 ہجری کے واقعات پہ غور کریں کہ ایک فساد پیدا ہوا، یزید نامی فاسد جرثومہ امت کے اندر پیدا ہوا، ایک فساد، ایک منکر نے سر اٹھایا اور وہ پوری زمین کے اوپر، پورے مسلمانوں کے اوپر سایہ فگن ہوا. اس وقت بڑے بڑے صحابی موجود تھے، صحابہ کی اولاد موجود تھے، بڑے بڑے مسلمان موجود تھے، بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں، حاجی موجود تھے، نمازی موجود تھے، بڑے بڑے صاحبان علم موجود تھے، تفسیر و حدیث کے حافظ و عالم موجود تھے. امام پہچاننا مشکل نہیں ہے، اگر پہچاننا ہے کہ ایک طرف یزیدیت آ گئی، دوسری طرف اب دیکھنا ہے آپ نے پیشوا کون ہے، تو قرآن سے پوچھ لو پیشوا کون ہے. پیشوا وہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. تو دیکھ لو کہ یزید کے خلاف نکل کر نظام یزیدیت کے مقابلے میں کون امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے. صرف ایک نام نظر آتا ہے جو امت کو پکار کر کہہ رہا ہے، اے لوگوں سنو، قیامت تک آنے والوں لوگوں سنو، حسین کیوں جا رہا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے. وہ سب سے بڑا منکر کر یزید ہے،
قرآن وہ کتاب ہے
جو درس انقلاب ہے،
قرآن وہ کتاب ہے
جو درس انقلاب ہے.
سب سے بڑا منکر ہے. فرمایا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. امام کو پہچانو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہچانو. عزیزان سادہ سا نہیں ہے، ایک تو متروک فریضہ ہے، بھولا ہوا فراموش شدہ فریضہ، اور دین اکثر فراموش شدہ ہے. اس میں تھوڑی سی پریشانی کی بات ہے، اگر سن کر مطلب تھوڑا سا احساس ہو رہا ہے کہ اکثر دین متروک ہے، اکثر دین متروک ہے، بہت تھوڑا سا، اگر میں مبالغے سے نہ کہوں، بہت محتاط اندازے کے مطابق کہوں آپ کو، دین کے اگر 100 حصے ہوں تو 5% دین پر عمل ہو رہا ہے، 95% دین متروک ہے. متروک ہے، متروک کا معنی تو سمجھتے ہیں نا، ترک کیا ہوا، چھوڑا ہوا، چھوڑا ہوا، جس سے کوئی سروکار کسی کو نہیں ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ اس گاؤں کی بات کر رہا ہوں، پورے عالم اسلام میں یہی حالت ہے، دینداروں کی یہ بات کروں، ورنہ بے دینوں نے تو 100% چھوڑا، انہیں اصل دین سے کوئی سروکار. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو دیندار ہیں، واقعاً دیندار ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، 5% دین سے سروکار ہے۔ میں اس شخصیت کی زبان سے کہوں تاکہ آپ کو یقین بھی آ جائے کہ بات ایسے ہی ہے، جس شخصیت نے دین کو سمجھا، سمجھ کر دین کو لاگو کیا، نافذ کیا، اور پوری امت مسلمہ کو دعوت بھی دی کہ تمہاری بقا فقط دین کی طرف رجوع میں ہے، وہ شخصیت، وہ رہبر کبیر خمینی عظیم، بدشکن زمان، ابراہیم زمان، اقبال کی آرزو۔ خمینی اقبال کی، اقبال کہاں کے تھے؟ سیالکوٹ کے۔ خمینی اقبال کی آرزو، اقبال کی آرزو تھی۔ اقبال کو ایک ایسا ہی مرد چاہیے تھا، وہ خواب بھی ایسے مرد کے دیکھتا تھا، اس کے ذہن میں ہمیشہ ایک ایسی شخصیت گھومتی رہتی تھی، اور اس کو یقین تھا کہ وہ آنے والا ہے، لیکن اجل نے اقبال کو مہلت نہیں دی۔ میں بعض مجالس میں کہہ آیا ہوں پہلے کہ مولانا روم، ہمارے نہیں ہیں مولانا آج کل کی قدیمی شخصیتیں، مولانا روم کا نام سنا ہوا ہے نا، مولا رومی، جلال الدین رومی، پونیا میں، ترکیہ میں جن کا مزار ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت۔ یہ مولانا تھے معمول کے، مدرسے میں پڑھاتے تھے اور نماز بھی پڑھاتے تھے، البتہ بڑے فاضل شخصیت تھیں، باقی علماء بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے، اور آج کل کی صورت حال نہیں ہے جیسے علماء ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے، اس وقت پڑھتے تھے، مولانا روم کے پیچھے سارے نماز پڑھتے تھے۔ ایک شخصیت آئی شمس تبریز کے نام سے، شمس تبریزی کے نام سے ایک شخصیت آئی، انہوں نے دیکھا کہ اس مولانا کے اندر گوہر ہے، جوہر ہے، لیکن خود اس مولانا کو معلوم نہیں، ضائع کر رہا ہے اس کو۔ شمس تبریزی نے آ کر وہ موتی مولانا کے صدف سے نکال کر خود مولانا کو دکھایا کہ تیرے اندر یہ گوہر موجود ہے، وہ گوہر تیرے اندر موجود ہے۔ اقبال خود بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک سیالکوٹی بچہ، یہ کس طرح سے اقبال بن گیا، کہتے ہیں پیر رومی خاک را اکسیر کرد، یہ پیر رومی نے خاک کو کیمیا بنا دیا، پیر رومی نے یہ کام کیا، یعنی مولانا روم نے اقبال کے گوہر کو جلا بخشی، اقبال کے اندر وہ شرر پیدا کیا، لیکن مولانا روم کے اندر شمس تبریزی نے یہ کام کیا۔ جب شمس نے مولانا کو بدل دیا، انقلاب پیدا کر دیا، تو پھر صورتحال عجیب تھی۔ یہی باوقار مولانا، بہت ہی مولانا روم بہت ہی باوقار شخصیت، صاحب علم و حیثیت، سارے علماء ان کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جب یہی مولانا روم شمس تبریزی کو دیکھتے تو بے اختیار ہو جاتے، یہ ابا کبا پہنے ہوئے، امامہ رکھے ہوئے، جب شمس سامنے آ جاتے مولانا روم رقص کرنا شروع کر دیتے، بھی خود ہو جاتے۔ میں یہی تعبیر کروں گا کہ اگر اقبال امام خمینی کو دیکھتے، تمام تر وقار کے باوجود یقین جانے اقبال رقص کرنا شروع کر دیتے، اقبال رقص کرنا شروع کر دیتے، چونکہ اقبال گوہر شناس ہے، قدر گوہر، قدر زر زرگر شناسد، قدر گوہر گوہری، زر کی قیمت زرگر کو پتا ہوتی ہے، قدر گوہر گوہری، قدر جورا خر شناسد، قدر خرا خرخری، کہتے ہیں کہ جو کی قیمت گدھے کو پتا ہوتی ہے جو کی قدر کیا ہے، لیکن زر کی قیمت زرگر کو معلوم ہوتی ہے، گوہر کی قیمت گوہر شناس کو پتا ہوتی ہے۔ خمینی وہ گوہر ہے جس کی شناخت اقبال کو تھی، جو آرزو کرتے تھے کہ پروردگارا اس امت مسلمہ کے اندر ایک ایسا مرد پیدا کر جو آ کر اس کے پاؤں سے غلامی کی زنجیریں توڑ دے۔ وہی خمینی فرماتے امت مسلمہ کو خطاب کر کے کہ اسلام گم شدہ است، اسلام کھو چکا ہے تمہارے یہاں سے، گم ہو چکا ہے، متروک ہو چکا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو اس وقت اسلام ہے، میں نے عرض کی بہت محتاط اندازہ کہ زیادہ مبالغہ نہ ہو جائے، 5% اسلام اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، 95% سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. تعجب نہ کریں، پاکستان کی سرزمین کے نیچے معدنیات ہیں بہت زیادہ، ایسے ہی کہا جاتا ہے نا، بہت زیادہ معدنیات ہیں. جو کچھ نکالتے ہیں باہر وہ 5% ہے، جتنی زمین کے نیچے 100% معدنیات ہیں ان میں سے 5% باہر نکالتے ہیں، اور جو نکلتی ہیں وہ پتہ نہیں کہاں جاتی ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن 5% سے ہمارے انجینئر آشنا ہیں، 5% سے، 95% ابھی نہیں نکالی. خوب معدنیات نہ بھی نکلی، گیس پیٹرولیم نہ بھی نکلا، سونا چاندی نہ بھی زمین سے باہر آیا، کوئی مشکل بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے پیٹ بھر لیں گے. ہمارے اسلاف بھی تو نہیں نکال سکے تھے، یہ معدنیات نہیں نکلی، لیکن وہ اپنی زندگی بسر کر گئے. ہم بھی زندگی بسر کر جائیں گے، ہماری اولاد بھی زندگی بسر کر جائے گی، اگرچہ یہ نکلنی چاہیے یہ معدنیات، لیکن علم چاہیے اس کے لیے. نہ بھی نکلی تو بلاخر عمر کسی نہ کسی طریقے سے فقر و فاقہ سے کٹ ہی جائے گی. لیکن دین 95% بھولا ہوا، اگر یہ کشف نہ ہوا، اگر یہ سامنے نہ آیا، اگر یہ متعارف نہ ہوا، یہ متروک ایسا امت کو نہ بتایا گیا، دنیا بھی تباہ آخرت بھی برباد ہے، دنیا بھی تباہ آخرت بھی برباد ہے. اس کو کشف کرنے کی ضرورت ہے، اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے. متروک دین بہت بڑا حصہ متروک دین کا ہے، اس میں فریضہ امر بالمعروف فراموش شدہ اور متروک فریضہ ہے، بڑا حصہ دین کا عرض کیا متروک. لیکن خطبۃ المنا میں سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اگر فریضہ امر بالمعروف زندہ ہو جائے، اگر اس پر عمل شروع ہو جائے، سارے دین پر عمل شروع ہو جائے، سارے دین پر عمل شروع ہو جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں وہ 95% حصہ جو متروک ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے، اس کا ایک راستہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. ابھی ذہنوں میں امر بالمعروف کے نام سے ایک مبہم سا خاکہ موجود ہے، وہ امر بالمعروف مراد نہیں ہے، قرآنی امر بالمعروف، کربلا کا امر بالمعروف، حسینی امر بالمعروف، وہ امر بالمعروف نہ جہاں جو نام نہاد بعض مبلغین شروع کر دیتے ہیں امر بالمعروف، کینچی لے کے شروع ہو جاتے ہیں، پانچا جس کا لمبا اس کو کاٹ دیا، جس کی مونچھ لمبی ہو اس کو کاٹ دیا، کیا کر رہے ہیں؟ امر بالمعروف کر رہے ہیں. نہ، یہ نہیں ہے امر بالمعروف، یہ مسخرہ ہے، یہ مذاق ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. امر بالمعروف فقط اتنا ہی نہیں کہ کسی سے داڑھی رکھوا دی، کسی کو پردہ کروا دیا، یہ بھی امر بالمعروف ہے، لیکن اتنے سے کام سے دین برپا نہیں ہو جاتا. وہ امر بالمعروف کرو کہ سارا دین برپا ہو جائے، سارا دین برپا ہو جائے، وہ فراموش شدہ دین بھی زندہ ہو جائے، متروک دین بھی سامنے آ جائے، سارا دین زندہ ہو جائے. قرآن نے تو کہہ دیا امر بالمعروف، لیکن اس امر بالمعروف کی تفسیر کون کرے؟ اس امر بالمعروف کو ہمیں بتائے کون؟ سید الشہداء. اگر قرآن کی تفسیر سمجھنے ہیں کربلا آنا پڑے گا ہمیں، کربلا قرآن کی تفسیر عملی ہے، لفظی تفسیر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن عملی تفسیر کا نام کربلا ہے. یہی پر آپ کے شہر میں ہی ایک مفصل پروگرام اسی عنوان سے گزر چکا ہے، کربلا قرآن کی عملی تفسیر. حقیقتاً قرآن کی عملی تفسیر کا نام کربلا ہے. اس میں ایک شعبے کی ابھی بات کر رہے ہیں کہ قرآن نے فرمایا کہ تمہیں ہم نے امت بنایا، کن تم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تدعون الی الخیر، تم خیر کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، ولتکن منکم امہ یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر. تم میں امت بننا ہے، اور امت بن کر کرنا کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. امر بالمعروف سیکھنا ہے تو بھی کربلا سے سیکھیں گے، کربلا میدان امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. اگر کربلا عزیزان سمجھے ہوئے مر گئے کوئی فائدہ نہیں ہے. خدا اس وقت ہمیں موت دے جب کربلا کو سمجھ جائیں ہم. سنا تو ہے کربلا لیکن آگے بڑھنے کی بھی ضرورت ہے. اور ایک دفعہ اگر کربلا سمجھ میں آ جائے پھر کربلائیوں کی طرح مریں گے، پھر دوسری موت پسند نہیں کریں گے. ابھی ہم ڈرتے ہیں، ذرا بھاگتے ہیں، اہل کربلا کی طرح مرنا پسند نہیں کرتے، چونکہ ابھی کربلا کو سنا ہے، سمجھا. اگر سمجھ میں آ جائے، چراغ بجھا کے بھی اگر کہا جائے حالات خراب ہیں چلے جاؤ، پھر بھی نہیں. جنہیں سمجھ میں آ گئی کربلا، وہ کربلا میں ہی دفن ہو گئے، کربلا سے باہر نہیں نکلے. سید الشہداء نے چراغ بجھائے، انہیں بتایا کل جو میرے ساتھ رہے گا مارا جائے گا. اٹھ کر کہنے لگے، مولا ہم صبح کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہتے، ہم تو نہیں آئے تھے جنت لینے کے لیے، ثواب لینے کے لیے، ہم تو آئے تھے جان نثار کرنے کے لیے، ابھی تک تو یہ جانیں باقی ہیں. عزیزان، اگر مرنا ہی ہے، بہترین موت شہداء کربلا کی موت ہے. آپ دیکھ تو رہے ہیں، آئے دن ہمیں مار رہے ہیں، ہم چاہیں مرنا تو بھی مار رہے ہیں، نہ چاہیں مرنا تو بھی مار رہے ہیں. جب مار ہی رہے ہیں تو کیوں نہ کربلا والوں کی طرح مریں، اتنے مریں گے بھی نہیں اور مریں گے بھی بڑی عزت کے ساتھ، ایسے مریں گے کہ موت کو بھی مار دیں گے. پھر کوئی ہمیں نہیں مار سکتا، پھر کوئی نہیں مار سکتا. امام فرماتے ہیں جس کو مرنے کا طریقہ آ جائے اسے کوئی نہیں مار سکتا. کیا کربلا والے مر گئے ہیں؟ اگر مر گئے ہیں تو آج 1400 سال بعد ہم ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ مرے ہوئے کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا، ان کا نام بھی مر جاتا ہے. کربلا والے نہ صرف مرے نہیں، زندہ ہیں، بلکہ زندگی کا منبع بھی ہیں، حیات کا منبع بھی ہیں. ان کے نام سے انسان کو زندگی ملتی ہے، ان کے ذکر سے انسان کو حیات ملتی ہے. انہوں نے مر کر حیات کا ڈھنگ سکھا دیا، انہوں نے مر کر مرنے کا طریقہ سکھا دیا، اس طرح سے جینا ہے، اس طرح سے مرنا ہے. اور بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، صرف کربلا سمجھ میں آ جائے. خدا شاہد ہے، کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے، ہم جو سال ہا سال سنتے رہتے ہیں کربلا نہیں پہنچ سکے، وہ جو چند لمحوں کے لیے حسین کی بارگاہ میں گئے انہیں کیسے کربلا سمجھ میں آئے؟ مسیحی جوان ہیں، نو بیاہتا، چند روز قبل شادی ہوئی اس کی، اپنی زوجہ کو لے کر، ماں کو لے کر کربلا سے باہر صحرا کے اندر خیمہ لگائے بیٹھا ہے. کاروان حسین ابن علی وہاں سے گزرتا ہے، دیکھا ایک خیمہ تنہائی میں، اس خلوت میں، صحرا میں برپا ہے. سید الشہداء اپنے کاروان سے جدا ہوئے، خیمہ کے قریب گئے، آواز دی، خیمہ کے اندر ایک بڑھیا موجود تھی، آئی باہر، پوچھا آپ کون ہو؟ کہنے لگی ہم صحرا نشین ہیں، میرا ایک بیٹا ہے، ایک بہو ہے، وہ گئے ہیں ریوڑ لے کر چرانے کے لیے. امام نے فرمایا جب تیرا بیٹا آ جائے تو اسے بتا دینا کہ تھوڑی دیر آ جاؤ، یہاں ہمارا کاروان ٹھہرا ہوا ہے. جاتے ہوئے امام نے پوچھا کہ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ کہنے لگی اور تو کوئی مشکل نہیں ہے، میٹھے پانی کی مشکل ہے، پینے کے پانی کی دشواری ہے، صحرا میں پانی نہیں ملتا، بڑے دور سے لانا پڑتا ہے، پانی کی مشکل ہے. کہا میرے ساتھ آؤ. خیمے سے باہر سید الشہداء نے آ کر ایک پتھر پہ عصا مارا، میٹھے پانی کا چشمہ نکلا، قوت اعجاز، میٹھے پانی کا چشمہ نکلا. بڑھیا نے مشک بھری خیمے میں لے گئی، بیٹا اور بہو واپس آئے، پوچھتے ہیں آ کر یہ پانی کہاں سے آیا؟ کہنے لگی آج ایک بہت ہی باکرامت پرہیبت شخصیت جسے عمر بھر میں نے نہیں دیکھا تھا تشریف لائے ہمارے خیمے کو منور فرمایا. پوچھنے لگے کون ہو, مشکل کیا ہے؟ میں نے پانی کی مشکل بتائی, انہوں نے مشکل حل کر دی, لیکن جاتے ہوئے یہ پیغام دے گئے کہ جب بیٹا آئے تو اسے ہمارے کاروان میں بھیجنا. بیٹا آ گیا, بھیجا, چند لمحے فقط سید الشہداء کی بارگاہ میں گیا, مسیحی سے مسلمان بھی ہو گیا اور مسلمان سے کربلائی بھی ہو گیا. کہنے لگا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. سید الشہداء نے فرمایا کہ تیری ماں ہے, نوبہتہ دلہن ہے, زندگی کی ذمہ داریاں ہیں, تو نہ آ ہمارے ساتھ. جا کر ماں سے کہا, ماں اس وقت مجھے اس شخصیت نے بلایا ہے, اس شخصیت کی بارگاہ میں گیا ہوں کہ اگر اجازت دے دے اس کے ساتھ چلا جاؤں, دنیا میں بھی سعادت مل گئی, آخرت میں بھی نجات مل گئی. ماں نے نہ فقط اجازت دی بلکہ کہا ہمیں بھی ساتھ لے کے چل. چل پڑے, کربلا پہنچائے اور پھر روزے عاشور آ گیا. روزے عاشور یہی جوان جس کا نام وہب قلبی ہے, یہی جوان جنگجو تھا, صحرائی جوان, جنگ خوب جانتا تھا لڑنا, بڑی خوبصورت جنگ کی اس جوان نے. جنگ کر کے بہت سو کو جب اس نے فنار کر دیا, عمر سعد نے حکم دیا یہ جنگجو جوان ہے, اس پر تم ایک ایک کر کے غلبہ نہیں پا سکتے, سب مل کر جب تک حملہ نہ کرو گے وہب پر قابو نہیں پا سکتے. حملہ ہو گیا وہب کے اوپر, تیروں کی بارش شروع ہوئی, تلواروں کے وار شروع ہوئے, زخموں سے نڈال ہو کر جب وہب گر پڑے, ایک لعین نے بڑھ کر آ کر وہب کا سر کاٹا اور سر کاٹ کے آ کر خیموں کی طرف آیا اور آ کر آواز دی, وہب کی ماں کو بلایا, کہا ہم تو پہلے کہہ رہے تھے اس کو میدان جنگ میں مت بھیجو. جب اس نے وہب کا سر اس کی ماں کی طرف پھینک دیا, وہب کی ماں نے سر اٹھا کر دوبارہ قاتل کی طرف پھینکا اور کیا کہا, جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے ہم لیتے نہیں, جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے لیتے نہیں ہیں. بس یہ منظر دیکھنا تھا وہب کے سر کا, جب ماں نے پھینکا تو ادھر سے زوجہ وہب نے ستون خیمے کا کھینچا اور حملہ ور ہوئی قاتل وہب پر. اس لعین نے حملہ کر کے اس نو دویلی دلہن کو بھی شہید کر دیا. کربلا کی ایک ہی خاتون جس نے جام شہادت نوش کر لیا. عزیزان جو آئے چند لمحے کے لیے حسین کی بارگاہ میں, اے وہب ہمیں بھی تو بتا جاؤ, ہم بھی اتنی عمر ہو گئی, حسین حسین کرتے ہوئے, کربلا کربلا کرتے ہوئے, اے وہب ہمیں بھی بتا دو کہ تم نے کیا دیکھا حسین ابن علی میں کہ اس طرح سے آئے, اتنی باعزت موت پائی, اتنی باعزت شرف سے موت پائی کہ تم خود بھی اس راہ میں چلے گئے, تمہاری زوجہ بھی اس راہ میں چلی گئی. تو وہب کیا جواب دیں گے؟ وہب یہی جواب دیں گے کہ حسین نے مجھے جینے کا بھی ڈنگ سکھا دیا, حسین نے مجھے مرنے کا بھی ڈنگ سکھا دیا. عزیزان کربلا اس طرح سے انسان کو نجات عطا کرتی ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. بعض مومنین کے لیے التماس دعا خصوصی کی گئی ہے, اسپتال میں ہیں. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد یہ عزیز جن کے لیے التماس دعا کی گئی ہے انہیں جلد از جلد شفا کاملہ نصیب فرما. بعض نے اپنے عزیزوں کے لیے التماس دعا کی ہے. پروردگار رب حق محمد و آل محمد جملہ مرزا اسلام سمیت ان مد نظر مریضوں کو جلد از جلد شفا کاملہ نصیب فرما. پروردگارہ جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. جن مومنین نے التماس سے دعا کی ہے اولاد کے لیے پروردگارہ ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. پروردگارہ تمام مومنین کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. مظلومین غزہ اور فلسطین کو نجات عطا فرما. مظلومین عراق و کشمیر کو نجات عطا فرما. حماس و حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. راہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اس ملک کے اندر دہشت گردی اور نامنی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. ان کی سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بالخصوص شہداء کے لیے و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.